ناظرین السلام علیکم، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ گزشتہ ہفتوں کے مانند ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے اور آخر تک ہمارا ساتھ دیں گے۔ آج بھی ہم مختلف موضوعات پر نظر ڈالیں گے، اہم واقعات کا تجزیہ و تحلیل کیا جائے گا، مہمان بھی آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے دہلی اسٹوڈیو سے بھی، اور یہاں ہمارے موجود اسٹوڈیو میں بھی ہمارے مہمان رہیں گے۔ تو آئیے پروگرام ملاحظہ کیجیے زاویہ نگاہ۔
سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر،
ناظرین پروگرام زاویہ نگاہ کے موضوعات آپ نے ملاحظہ کیے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ پچھلے دنوں ہندوستان کا دورہ کیا۔ اس دورے میں اعلیٰ ہندوستانی حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور اس سلسلے میں خود وزیر خارجہ صاحب نے اپنے اس دورے کو نہایت اہمیت کا حامل بتایا، اور ہمارے تجزیہ نگار نے ان کے اس دورے کا جو جائزہ لیا ہے وہ اس وقت آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔
محمد جواد ظریف نے وطن واپسی پر نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نئی دہلی میں اپنے قیام کے دوران ہندوستان کے وزیر اعظم، نائب صدر، وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ علیحدہ علیحدہ بات چیت کی اور باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی صورتحال اور عالمی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہندوستانی حکام کے ساتھ ملاقات میں افغانستان اور شام کی صورتحال اور انتہا پسندی کے مقابلے جیسے اہم علاقائی معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اس سے پہلے نئی دہلی میں ہندوستان کے وزیر خارجہ سلمان خورشید سے بھی ملاقات اور گفتگو کی۔ اس ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے دو طرفہ تعلقات کی توسیع اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے فریقین کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں سمیت مختلف میدانوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ محمد جواد ظریف نے انتہا پسندی کو علاقائی ملکوں کے لیے ایک اہم مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس مشکل پر قابو پانے کے لیے ایران اور ہندوستان ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ سلمان خورشید نے ایران کو علاقے کا اہم اور بااثر ملک قرار دیتے ہوئے علاقے کے مختلف مسائل کے حل میں تہران اور نئی دہلی کے تعاون اور مثبت کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان طے پانے والے جوہری سمجھوتے پر اظہار خوشی کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہندوستان شروع ہی سے جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے بارے میں ایران کے موقف کی حمایت کر رہا ہے۔ سلمان خورشید نے مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے ہندوستان کی دلچسپی اور آمادگی کا بھی اعلان کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ اور ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور تعاون کے فروغ کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے پر زور دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے خارجہ تعلقات کے علاوہ اقتصادی مسائل من جملہ چابہار ٹرانزٹ اور شمال جنوب کوریڈور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ چابہار ٹرانزٹ اور شمال جنوب کوریڈور پر تیزی سے کام کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے اور توقع ہے کہ اگلے ایک مہینے کے اندر اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے مزید کہا کہ اس دورے میں طے پانے والے معاہدوں میں ریلوے لائن اور بینکاری کے مسائل، نیز ایرانی تیل سے حاصل رقم کی ایران منتقلی کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے مغرب کی طرف سے عائد یک طرفہ پابندیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ پابندیاں غیر قانونی ہیں اور ایک طرح سے دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہیں، تاہم اب یہ صورتحال ختم ہونے والی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے دورہ ہندوستان میں ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ، نائب صدر حامد انصاری، وزیر خارجہ سلمان خورشید اور قومی سلامتی کے مشیر شیو شنکر مینن سمیت اعلیٰ ہندوستانی عہدیداروں سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر زور دیا۔
ناظرین ہندوستان کا دورہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کا، جی اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ کے دورے سے متعلق تفصیلات آپ نے تبصرے میں ملاحظہ کی اور اب ایک اور موضوع. میانمار کے مسلمان پچھلے کئی برسوں سے اور حالیہ چند برسوں میں بہت زیادہ مشکلات سے دوچار رہے ہیں اور انتہا پسند بدھسٹوں کے ہاتھوں ان کا بے تحاشا قتل عام کیا گیا ہے. بہت سارے لوگ دیگر ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں اور جو خود وہاں مقامی پناہ گزین کیمپوں میں ہیں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. بین الاقوامی اور عالمی اداروں کی خاموشی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے باوجود میانمار کے مسلمانوں کی رسائی جو ہے وہ ایسے کسی ادارے تک اب تک نہیں ہو سکی ہے کہ جو ان کو اس ابتری سے باہر نکال سکے. میانمار میں جو عالمی ڈاکٹروں کی تنظیم ہے اس کی سرگرمیوں پر بھی حال ہی میں پابندی لگانے کی خبریں موصول ہوئی ہیں. آئیے ہمارا یہ تبصرہ ملاحظہ کیجیے.
انتہا پسند بدھسٹوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام اور ان کے معالجے کے بارے میں ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم کے بیان کے ایک ماہ کے بعد حکومت میانمار نے صوبہ راخین سمیت ملک بھر میں اس تنظیم کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے. بہت سے ذرائع ابلاغ نے صوبہ راخین کے ایک گاؤں میں انتہا پسند بدھسٹوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام کے تازہ واقعات کی خبریں جاری کی ہیں. تاہم حکومت میانمار نے ایک بار پھر مسلمانوں کے قتل عام کے واقعے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے ایسے کسی بھی اقدام کے شواہد نہیں ملے ہیں. ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم ڈاکٹرز بیانڈ دی بارڈرز نے اپنے بیان میں مسلمانوں کے قتل عام کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ارکان نے اس واقعے میں زخمی ہونے والے بہت سے مسلمانوں کو طبی خدمات فراہم کی ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ انتہا پسند بدھسٹوں کے حملے میں زندہ بچ جانے والے متعدد افراد انتہائی زخمی ہیں اور ان کی جان بچانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے. اس پس منظر میں اکثر ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ حکومت میانمار نے ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم پر جو پابندی عائد کی ہے اس کا مسلمانوں کے قتل عام کے بارے میں اس تنظیم کی جانب سے جاری کردہ بیان سے تعلق ہو سکتا ہے. البتہ حکومت میانمار ایسے وقت میں مسلمانوں کے قتل عام کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے جب گزشتہ ہفتے انسانی حقوق کی ایک اور عالمی تنظیم نے کہا تھا کہ اس کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ملک بھر میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ہونے والے حملوں میں حکومت میانمار ہی بنیادی کردار ادا کر رہی ہے. حکومت میانمار کی جانب سے ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم کی سرگرمیوں اور اس کے تحت چلنے والے طبی مراکز کی بندش کے حکم پر ڈاکٹرز بیانڈ دی بارڈر نے انتہائی تشویش اور حیرت کا اظہار کیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹرز بیانڈ دی بارڈر کو میانمار میں اپنی سرگرمیوں کی بندش پر گہری تشویش ہے کیونکہ اس کے تحت قائم طبی مراکز میں بڑی تعداد میں لوگ زیر علاج ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں حکومت میانمار سے مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ تنظیم کی انسان دوستانہ خدمات کا سلسلہ بحال ہو سکے. تازہ ترین خبروں میں کہا گیا ہے کہ حکومت میانمار نے شدید عالمی دباؤ کے تحت ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم کی سرگرمیوں پر پابندیاں ختم کرنے کا عندیہ دیا ہے. میانمار کے صدارتی ترجمان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صوبہ راخین کی حکومت کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ڈاکٹرز بیانڈ دی بارڈر کو اپنی سرگرمیاں پھر سے شروع کرنے کی اجازت دے دے. مذکورہ تنظیم گزشتہ 20 برس سے میانمار کے دیگر شہروں اور خاص طور سے صوبہ راخین میں طبی خدمات فراہم کر رہی ہے جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہے. حکومت میانمار اس ملک میں آباد مسلمانوں کو اپنا شہری تسلیم نہیں کرتی اور انہیں غیر قانونی تاریکے نے وطن قرار دیتی ہے. مسلمانوں کو شہری حقوق سے محروم رکھے جانے کی وجہ سے ہی روہنگیا کہلائے جانے والے مسلمانوں کو انتہائی دشوار صورتحال کا سامنا ہے. اقوام متحدہ نے روہنگیا مسلمانوں کو دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم قوم قرار دیا ہے. ایک ایسی قوم جس کے حقوق ایک عرصے سے پامال کیے جا رہے ہیں اور اس میں حکومت میانمار کی مرضی بھی شامل ہے. میانمار میں اصلاحات کی دعویدار حکومت کے برسر اقتدار آنے کے باوجود اس ملک کے مسلمانوں کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ سن 2012 میں صوبہ راخین کے مسلمانوں کو انتہا پسند بدھسٹوں کے وحشیانہ حملوں کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں سینکڑوں مسلمان شہید اور ہزاروں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. بنگلہ دیش اور ہندوستان کے سرحدی علاقوں میں قائم کیمپوں میں مقیم روہنگیا مسلمانوں کو انتہائی مشکل حالات کا سامنا ہے اور انہیں زندہ رہنے کے لیے ضروری ساز و سامان اور اشیاء خوردنوش کی قلت کا بھی سامنا ہے. اکثر ماہرین میانمار کے واقعات کو بدھسٹ اکثریت والے ملک میں مسلمانوں کے نسلی تصفیے کا عمل قرار دے رہے ہیں.
ناظرین، میانمار کے مسلمانوں کی تازہ صورتحال سے آگاہی آپ نے حاصل کی اور اب پاکستان چلتے ہیں کہ جہاں حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں اور تازہ خبروں کے مطابق طالبان نے بظاہر جنگ بندی پر اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے. حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ اس پابندی کی پیشکش کا بغور جائزہ لے رہی ہے اور اس سلسلے میں اپنی حتمی رائے کا اظہار بعد میں کرے گی. حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات اور اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کے نتائج کیا متوقع ہو سکتے ہیں, اس سلسلے میں آئیے ممتاز صحافی اور تازہ نگاہ جناب شکیل صدیقی کی گفتگو سنتے ہیں.
طالبان کے ساتھ مذاکرات کی جو پیشکش وزیر اعظم پاکستان نے محمد نواز شریف نے کی تھی, اس کے بعد جو دونوں جانب سے کمیٹیاں وجود میں آئی تھیں, تو ابتدا میں جو مذاکرات کا عمل تھا وہ مشکوک بھی تھا اور قدر تعطل کا شکار رہا, لیکن بعد میں حکومت اس نتیجے پر پہنچی کہ شاید مذاکرات جو ہے وہ مجرد جو ہے وہ کافی نہیں ہوں گے, چنانچہ فوجی آپریشن بھی ساتھ ساتھ شروع ہو گیا اور مذاکرات بھی شروع ہو گئے. لیکن یہ کہ فوجی آپریشن کے نتیجے میں اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہاں حالات زیادہ خراب, خاص طور پہ وہاں سے جو آبادی کا انخلا شروع ہوا وہ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. نتیجتاً یہ ہے کہ جو چیز اب اس وقت محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی اور سول حکومت دونوں ایک پیج پر ہیں اور انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ مذاکرات کا عمل جاری رہے گا. تیسری طرف یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ وزیر داخلہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے سے مذاکرات کی جو طالبان کی کمیٹی ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہے اور ان کا رابطہ جو ہے وہ مولانا سمیع الحق صاحب سے اور غالباً پروفیسر ابراہیم صاحب سے بھی رہا ہے, اور اس بیک ڈور ڈپلومیسی کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ طالبان نے یک طرفہ طور پر ایک مہینے کی غیر مشروع جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے. تو اگر حکومت بھی طالبان کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح کا مفاہمانہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ مذاکراتی عمل آگے بڑھے اور یہ نتیجہ خیز بھی ثابت ہو, لیکن ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ابھی بھی جو ہے اس میں بہت سے شکوک و شبہات ہیں اور بعض قوتیں جو ہے وہ مذاکرات کے عمل کو ناکام بنانے کے لیے سرگرم بھی ہیں.
ناظرین, اور اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا کہ جہاں انتخابات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. انتخابی میدان میں بہت سے امیدوار میدان میں, کم سے کم 6 امیدواروں کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ باہم رقابت کریں گے اور ان انتخابات میں دیکھتے ہیں کہ کون سا دھڑا یا گروپ جو ہے وہ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے سامنے آتا ہے اور کس کو کامیابی ملتی ہے, اور جو انتخابی عمل ہے اس کے کیا نتائج متوقع ہیں, اور موجودہ صورتحال میں کس حد تک عوام پر امید ہیں ان انتخابات سے. آئیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ ملاحظہ کیجیے.
افغانستان کے الیکشن کمیشن نے نامزد صدارتی امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ انتخابی عمل میں سرکاری عہدیداروں کی مداخلت کے حوالے سے اپنے دعووں کے ثبوت پیش کریں. افغانستان کے الیکشن کمیشن کے سربراہ احمد برمک نے کہا کہ تاحال ملک کے صدر حامد کرزئی کی جانب سے انتخابی عمل میں مداخلت کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے. افغان الیکشن کمیشن کا یہ بیان صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ کی جانب سے اس الزام کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صدر حامد کرزئی انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. عبداللہ عبداللہ کے معاون خصوصی محمد محقق نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے عوام صدر میں فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ملک کا آئندہ صدر کسے بنایا جائے اور کس کس کو کابینہ میں شامل کیا جائے جو آئین کے منافی ہے. افغانستان کے صدارتی انتخابات میں سرکاری عہدیداروں کی ممکنہ مداخلت کے بارے میں تشویش کا اظہار ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب کچھ عرصہ قبل صدر حامد کرزئی نے الیکشن کمیشن کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے سرکاری عہدیداروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ انتخابی عمل میں مداخلت سے گریز کریں. انہوں نے دیگر ملکوں سے بھی کہا تھا کہ وہ افغانستان کے انتخابی عمل میں اثر انداز ہونے سے باز رہیں اور اس ملک کے عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا موقع دیں. عبداللہ عبداللہ کا تازہ بیان اور ان کی جانب سے افغانستان کے صدر پر انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اور ان کی جماعت نیشنل الائنس کو کابل حکومت پر اب بھی اعتماد نہیں ہے۔ عبداللہ عبداللہ جو سن 2009 کے صدارتی انتخابات میں حامد کرزئی کے اہم ترین رقیب تھے، بھاری دھاندلیوں کے الزامات لگاتے ہوئے دوسرے مرحلے کے انتخابات میں صدر کرزئی کے ساتھ مقابلے سے دستبردار ہو گئے تھے۔ صدارتی انتخابات میں ناکامی کے بعد انہوں نے نیشنل الائنس سمیت صدر کرزئی کی مخالف دیگر سیاسی جماعتوں کو منظم کرنے کی کوشش کی اور 2014 کے انتخابات میں کامیابی کے لیے بھرپور طریقے سے کام شروع کیا۔ گزشتہ 5 سال کے دوران وہ بارہا حکومت افغانستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت بعض معاملات میں آئین کے مطابق عمل نہیں کر سکی۔ موجودہ صدارتی دوڑ کے ایک اہم کھلاڑی کی حیثیت سے وہ اپنی انتخابی مہم کے دوران بھی صدر حامد کرزئی کی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عبداللہ عبداللہ کی جانب سے صدر کرزئی پر لگائے جانے والے الزامات کے تانے بانے دراصل گزشتہ صدارتی انتخابات کی ناکامی کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات سے جا ملتے ہیں۔ اگرچہ انتخابی عمل اور اس کی صحت کے بارے میں اظہار رائے کا حق ہر نامزد امیدوار کا قانونی حق ہے، لیکن عبداللہ عبداللہ کی جانب سے کوئی ثبوت پیش کیے بغیر صدر کرزئی پر انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات نے رائے عامہ کے ذہنوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ صدارتی امیدواروں کی جانب سے کسی ثبوت کے بغیر ایسے الزامات کا اعادہ خود ان امیدواروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ افغانستان کے الیکشن کمیشن کو ایسے تمام معاملات پر قانونی چارہ جوئی کا حق حاصل ہے جن کی وجہ سے انتخابی عمل پر رائے عامہ کا اعتماد اٹھ جائے یا اس میں کمی کا اندیشہ ہو۔
ناظرین، اور اب زاویہ نگاہ کا آخری موضوع عراق کی سیاسی صورتحال اور دہشت گردی۔ اس سلسلے میں ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب راشد عباس نقوی صاحب کو، اور دہلی اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے تجزیہ کار اور ممتاز صحافی جناب شکیل شمسی صاحب۔ آغاز میں یہاں اسٹوڈیو موجود جناب راشد نقوی صاحب سے کروں گا۔ راشد نقوی صاحب، عراق کی صورتحال سے کم و بیش آپ واقف ہیں کہ عراق سے امریکی افواج کے نکلنے کے بعد جو توقع کی جا رہی تھی کہ وہاں امن و امان قائم ہو جائے گا اور صورتحال جو ہے بہتر رہے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور وہی تکفیری گروپ، وہی القاعدہ والی فکر، وہی طالبانی نظریات کے حامل افراد جو پاکستان میں، افغانستان میں اور دیگر علاقوں میں اس وقت سرگرم عمل ہیں، وہی عناصر کم و بیش ہمیں عراق میں بھی نظر آ رہے ہیں اور روزانہ بے گناہ انسانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ بم دھماکے، خود کش حملے، دہشت گردانہ کاروائیاں، ٹارگٹ کلنگ، اس صورتحال سے عراقی عوام کم و بیش دو چار ہیں۔ آپ کی میں مجموعی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تجزیہ کیا ہے اس سلسلے میں۔
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا اس وقت ایک گلوبل ویلیج میں تبدیل ہو چکی ہے، اور کسی ملک میں جو بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق باہر سے بھی ہوتا ہے اور یقیناً اندرونی اور داخلی معاملات بھی ہوتے ہیں۔ عراق کی صورتحال کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو بہت سارے پلیئر ایسے ہیں کہ جو داخلی طور پہ بھی اس کی سالمیت کو، اس کے خود سیاسی استحکام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اسی طرح باہر سے بھی بہت ساری قوتیں ہیں کہ جو مختلف انداز سے، کہیں پہ مذہب کے نام پہ، کہیں پہ سیاست کے نام پہ، کہیں اقتصادی عنوان سے، اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لہذا ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ عراق اس وقت خطے میں اس کی کیا پوزیشن ہے، اس عنوان سے اس کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، ورلڈ لیول پہ عراق کی اس وقت کیا صورتحال ہے، اس عنوان سے کیا سازشیں ہو رہی ہیں، پلس انٹرنل جو عراق کی پوزیشن ہے، بالخصوص بالآخر ایک طویل دور صدام کا گزرا ہے، اس کی ایک بڑی پارٹی باس پارٹی وہاں پہ موجود ہے، اس کا بھی ایک اپنا رول بنتا ہے۔ پھر ہمسایہ ممالک نے جس انداز سے عراق کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا، تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ملاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہم اس وقت عراق میں دیکھ رہے ہیں، تقریباً تمام یہ قوتیں اگر ورلڈ لیول پہ دیکھیں تو جو عالمی سامراج ہے وہ بھی اس ملک کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے، چاہے اس کے پیچھے وہ پیٹرو ڈالر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پیٹرول کی درآمد برآمد کا مسئلہ ہو، یا خود اس خطے میں ایک نئی قوت کا اور ایک نئے سسٹم کا جو ہے وہ سامنے آنا ہو۔ لہٰذا ورلڈ لیول پہ بھی وہ سازشیں موجود ہیں، چاہے وہ امریکہ کی صورت میں ہو۔ اس کو خاص طور پر آپ ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ اس وقت آپ تین ممالک میں دیکھیں گے کہ بالخصوص زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عراق، لبنان اور ایران۔ ایران چونکہ داخلی طور پہ بھی اپنی پبلک کے عنوان سے بھی، اپنی قیادت کے عنوان سے بھی، اپنے سسٹم کے عنوان سے بھی اتنا مضبوط ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ رکھنا کرنا اور اس کے اندر انٹری ڈالنا ذرا سخت ہے، لیکن لبنان اور عراق آپ دیکھیں تو یہ تینوں بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس خطے میں ایک ریزسٹنس بلاک سے ان کا تعلق ہے، ایک مزاحمتی اور استحکامتی بلاک ہے کہ جس کو یہ اس وقت اس خطے میں لیڈ کر رہے ہیں، کس کے خلاف؟ اسرائیل کے خلاف، اور وہ زائنسٹ جو قوت اس خطے میں موجود ہے اور اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے آئندہ کے لیے کہ جو پورے اس ورلڈ کے ساتھ ساتھ اس خطے میں خاص اپنا ایک پلان رکھتے ہیں۔ اب یہ تین ممالک، ان تین ممالک کی حکومتیں، ان تین ممالک کے عوام اس وقت اس ریزسٹنس بلاک میں شامل ہیں۔ اس میں عراق کے عنوان سے جو سازشیں ہیں وہ آپ نے جس طرح خود اشارہ کیا کہ اس سسٹم کو کمزور کرنے کے لیے خود اس جمہوریت کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں پہ مذہبی اختلاف بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پہ سیاسی عنوان سے بھی کچھ ایسے نئے ایشوز چھوڑے جا رہے ہیں کہ جو پہلے عراق میں نہیں تھے، مثلاً کردستان کا مسئلہ جو علیحدہ ایک سسٹم بنتا تھا، اس کا بغداد کے ساتھ جو ایک اختلاف ہے اس کو اور انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، خود پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسی تقسیم کر دی گئی ہے، آئین کے عنوان سے مشکلات پیش کی جا رہی ہیں۔ پھر بالخصوص اس کو ہم اس تناظر میں بھی دیکھیں گے کہ اس وقت جو خطے میں شام کی جو صورتحال ہے اور شام میں جس مائنڈ سیٹ کا آپ نے اشارہ کیا ہے، جس فکر اور نظریے کی طرف آپ نے اس سلفیت اور تکفیریت کی بات کی ہے، اس کا ایک جو پہلو ہے وہ شام سے عراق سے بھی منسلک بنتا ہے کہ شام میں اب جیسے کہ بہت سے تجزیہ کار اور ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ شام میں اس گروہ کو، اس سلفی گروہ کو، اس تکفیری گروہ کو یا اس مائنڈ سیٹ کو فکری لحاظ سے بھی شکست ہو رہی ہے، اور پریکٹیکلی بھی اس وقت سیرین فوج بھی، سیرین عوام بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ لہذا وہاں سے جو شکست ہے، اب وہاں سے جو پسپائی ہے وہ رخ کیا جا رہا ہے عراق کی طرف۔ اب یہ ایک فیکٹر اس کے ساتھ اضافہ ہو گیا، جو اس سے پہلے باس پارٹی کا ایک اپنا رول تھا وہ اس انداز سے کر رہے تھے، بیرونی عناصر اور بھی تھے، لیکن یہ رول جو اس وقت جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے چند ہفتوں میں بہت زیادہ شدت آئی ہے، تو اس میں ایک بڑی وجہ کہ شام کا انتقام جو ہے وہ عراق میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
صاحب بہت اچھی بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہم رخ کریں گے ہندوستان کا جہاں شکیل شمشی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ شکیل شمشی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی بہت شکریہ، میں جاننا چاہوں گا کہ عراق کی صورتحال پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، راشد نقوی صاحب نے جو نکات بیان کیے اسی حوالے سے پچھلے دنوں عراق کے وزیر اعظم نوری مالکی صاحب کا بھی بیان آیا، البتہ وہ بارہا اس جانب اشارہ کر چکے ہیں کسی ملک کا نام لیے بغیر، خاص طور پر ہم سعودی عرب کا ذکر کریں گے کہ ان کا اشارہ ظاہر ہے سعودی عرب کی طرف ہی ہوتا ہے، لیکن نام انہوں نے نہیں لیا۔ وہ یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ایک ایسا ملک ان کا ہمسایہ عراق کا، کہ جو اپنے ملک میں جو دہشت گرد ہیں، داعش جو مدعی ہیں اس بات کے کہ وہ اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں شام میں اور عراق میں، ان کے خلاف وہ اپنے ملک میں تو کاروائیاں کر رہے ہیں اور ان کے خلاف قانونی احکامات بھی جو ہے پاس کیے جا رہے ہیں اور قانون بندی کی جا رہی ہے اور ان کو سزائیں بھی سنائی جا رہی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عراق میں ان کی کھل کر حمایت کی جا رہی ہے۔ یہ جو تضاد ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں اس مسئلے کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمفرے نے اپنے اعترافات میں بات لکھی تھی، اپنی ڈائری میں بات اس نے لکھی تھی کہ مسلم ممالک کو چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں، چھوٹی چھوٹی مملکتوں میں بانٹنا ہے اور ان میں کبھی امن قائم نہیں ہونے دینا ہے۔ یہ مغرب کا بہت بڑا پلان رہا ہے ہمیشہ سے، اور اسی کے تحت عراق کو کمزور ملک کی شکل میں دیکھنے کے لیے اہل مغرب اپنے حلیفوں کے ذریعے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عراق تین حصوں میں بٹ جائے، یعنی ایک مملکت جس کو وہ سنی مملکت کا نام دینا چاہتے ہیں، ایک کو کرد مملکت اور ایک کو شیعہ مملکت۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت چالاکی کے ساتھ پورا مغربی میڈیا جو ہے وہ جب بھی نور المالکی کو خطاب کرتا ہے یا ان کا نام لیتا ہے تو شیعہ حکومت کہتا ہے، یہ نہیں بتاتا ہے کہ وہاں کا صدر کون ہے، وہاں کا اسپیکر کون ہے، اس بارے میں بات نہیں ہوتی ہے، اور وہ ایک شیعہ حکومت، یہ جمہوری حکومت کبھی نہیں کہتے کہ عراق کی جمہوری حکومت، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے وہاں پر کوئی شیعہ حکومت ہو، تو وہ ایک مسلکی پورا انہیں نظام چھیڑ رکھا ہے، اور یہ جو داعش کا جو پوری کارکردگی ہے شام سے لے کے اور عراق تک، اس کا مقصد یہی ہے۔ یہ لوگ ہیں امریکہ کے پپیٹس ہیں، یہ امریکہ کی کٹ پتلیاں ہیں، جو یہ جو مغربی ممالک کی کٹ پتلیاں ہیں، جو یہ چاہتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ممالک میں ہر ملک تقسیم ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خالی عراق ہی ٹارگٹ پر نہیں ہے، اس کے بعد افغانستان کا نمبر ہے، اس کو بھی تین حصوں میں بانٹنے کی تقسیم کی فکر کی جا رہی ہے۔ تو کوئی بھی ملک ایک تو مستحکم نہ رہ سکے، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ایک نہ رہ سکے۔ ये कोशिश जारी है और इसी की वो पूरी तरीके से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको करें। और जो ये दहशतगर्दी के वाकयात वहां रुनुमा हो रहे हैं उसके पीछे ही वजह है कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे कोई सुन्नियों की तहरीक शियों के खिलाफ चल रही है। हालांकि आप देखिए कि बाकूबा में, फलूजा में जहां पर भी हुआ, वहां पर जो सुन्नी ट्राइब्समैन थे या जो कबायल सरदार थे उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, दहशतगर्दों का जो अपने को सुन्नी कहते हैं, हालांकि वो सुन्नी नहीं तकफीरी है। और ये बहुत खास बात है कि बाहर ममालिक में यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खास्ता इराक में कोई मसलक की जंग चल रही है। इराक में कभी भी कोई मसलक की जंग नहीं हुई, आप देख लीजिए इसके के बगदाद जहां पर मुश्तरक आबादी है, क्या कभी कोई वहां राइट की सूरत हाल पैदा हुई, क्या वहां फसाद की सूरत हाल पैदा हुई, क्या शिया सुन्नी निकलकर एक दूसरे के सामने आए? तो ये पूरा एक साजिश का नतीजा है मुझे लगता है कि जो ये काम हो रहा है। और इराक में चूंकि इनकी एक खास बात और है, ये जो भी दहशतगर्द हैं ये फौजों के सामने नहीं लड़ सकते हैं, ये सिर्फ शहरों पर हमले कर सकते हैं। इनकी कमजोरी यही, आप देखिए कि जहां पर भी फौज के सामने आते ही मारे जाते हैं, तो ये छुप कर हमला करने के आदी हैं
जी।
वही इराक में ये तरीका इख्तियार कर रहे हैं, वही शाम में एक तरीका इख्तियार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो मसला है इसके पीछे खुद अरब की कई, खाली सऊदी अरब नहीं और भी उनके हलीफ हैं कि जो इनकी मदद कर रहे हैं। और आप देखिए कि सऊदी अरब ने बाकायदा खुलकर ऐलान किया कि वो पाकिस्तान से असलाह खरीद कर सप्लाई करेंगे दाश को, जो ये वहां पर शाम में या जो दूसरे ग्रोह हैं उनको। तो इतनी खुले आम दहशतगर्दी की हिमायत हो रही है कि हैरत होती है। और इनको ये नहीं मालूम है कि जब ये लौट कर दहशतगर्द उनके यहां जाएंगे तो उनका क्या हश्र होगा।
जी शकील शमसी साहब बहुत शुक्रिया। राशिद नकवी साहब, सवाल यहां ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की हिमायत की जा रही है खुलकर, और ये सब कुछ मजहब के नाम पर हो रहा है, इस्लाम के नाम पर हो रहा है। बाहर की दुनिया में जो पैगाम जा रहा है वो मुसलसल यही जा रहा है कि मुसलमान दहशतगर्द, इस्लामी दहशतगर्द। इसको कब समझेंगे ये हुकुमरान और वो लोग जो इस तकफीरी फिक्र को आगे बढ़ा रहे हैं और मुसलसल इस बात का बायस बन रहे हैं कि इस्लाम की जो साख है वो मुतासर हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वो अब तक नाकाम रहे हैं और इस्लाम की साख को जितना मुतासर करने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मीडिया के ज़रिए इस कस्म की वाक़ात की आड़ में, दहशतगर्दी के वाक़ात की आड़ में, खुदकुश हमलों की आड़ में, या तकफीरियत के जो इकदाम हैं उनको सामने रखते हुए, आप क्या समझते हैं कि ये सिलसिला जो है कब तक चलेगा और इसको बिलाखिर कहीं तो रोकना होगा?
देखिए इसमें आप थोड़ा सा अगर गहराई में जाएं तो खुद जिसको हम कदीमी साम्राज्य या इस्तेमार कहते हैं, असल बरतानिया ने यही काम शुरू किया था। यानी खुद सऊदी अरब का एक स्टेट का जो क्याम था और अब्दुल अजीज का जो खुद एक रियासत उसको देना, और कितने अफसोस की बात है। यानी इस पे बाज़ दफ़ा दिल कुटता है, दुखता है कि जो मुसलमानों के सबसे मुकद्दस मकाम जिस मुल्क में, उस मुल्क का नाम इस ख़ानदान ने अपने नाम पे रख दिया। यानी यहाँ से आप देखें कि ये इस्लाम के नाम पे होना चाहिए था, रसूलुल्लाह के नाम पे होना चाहिए था, काबतुल्लाह के नाम पे होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहीं से एक आगाज़ किया इस तरह कि इस्लाम के अंदर उन्होंने एक फितना खड़ा करना किया, और ये फितना अब तकफीरियत के नाम पे है, सल्फियत के नाम पे है। तो इस उन्वान से इस मुल्क को, इस मुल्क के हुक्मरानों को इस्तेमाल किया जा रहा है कई हवालों से, जिसमें एक ये है कि इस्लाम का ये जो अमन पसंद चेहरा है इसको भी मखदूश किया जाए। अब जब सऊदी अरब की तरफ से ये काम होता है तो आम जहन में ये होता है कि ये इस्लाम का मरकज़ है, यहाँ पर सबसे मुकदस मकामात हैं, अब इनके किरदार को इस्लाम के ऊपर जो है वो जाके जांचा और परखा जाता है। तो इस्तेमाल से एक साजिश तो ये इससे ये काम ले रहा है कि इस्लाम को बदनाम कर रहा है, जिसको इस्लामोफोबिया की आप बात करते हैं। अब देखिए यूरोप के अंदर इस्लाम की तरफ मोहब्बत और इश्क और लगाव बढ़ रहा था, इन्होंने क्या किया कि एक ही तीर से दो शिकार कर लिए, एक तो खुद इस्लाम को बदनाम कर दिया, और जो दूसरे साथ साथ ये है कि जो अच्छे ममालिक इस्लाम की तरफ चल रहे थे उनके अंदर फितना और फसाद पैदा कर दिया। मसलन अब एक तजिया जो किया जाता है कि सऊदी अरब क्यों इतना मुखालिफ है इराक का, यानी इस शिद्दत के साथ कि जब पिछले इलेक्शन में आप देखें तो पिछले इलेक्शन में वोट खरीदे हैं इन्होंने, यानी सऊदी लाबी इराक के अंदर इतनी इन्वॉल्व हुई कि एक एक वोट पे उन्होंने कई कई डॉलर खर्च किए। वजह क्या थी? वो चाह रहे थे, याद अलावी जाहिरन कोई उनका कोई अलाई नहीं था,
لیکن صرف یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جمہوری حکومت اس خطے میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اگر عراق میں ایک عرب ملک کے اندر جمہوریت کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ تجربہ ایک اچھے نتائج دینے لگتا ہے تو لوگ سوال کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو اسلام کا سب سے بڑا وہ کہتے ہیں، آپ کے اندر کیوں بادشاہت ہے، آپ کے اندر کیوں ایک خاندان جو ہے وہ سربراہی اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ قابض ہے۔ اس طرح دوسرے عرب اسٹیٹس کے اندر بھی یہی ہے، یہ جو آپ کے تجزیہ نگار نے بھی اشارہ کیا کہ صرف سعودی عرب نہیں ہے، اور ممالک بھی ہیں، وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ سب کو اپنی اپنی حکومتوں کا خطرہ ہے، اپنی اپنی بادشاہتوں کا خطرہ ہے کہ اگر عراق کے اندر جمہوریت کا یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو بالآخر ان کے اندر بھی۔ اور دوسری مسئلہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ملک میں موجود اس انتہا پسندی کو ملک سے باہر بھیجتے ہیں، یعنی یہ گویا ایکسپورٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو اپنی مشکلات پیش نہ آئیں۔ یہی لوگ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے اندر یہ ایسے کام نہیں ہو رہے، جبکہ سعودی عرب کے لوگ عراق میں بھی آپ کو ملیں گے، سعودی عرب کے لوگ آپ کو شام میں ملیں گے، حتیٰ یہ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں معاہدے کرتے ہیں، وہاں سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور ان جگہوں پہ لے کے آتے ہیں۔ یعنی آپ ابھی جو تازہ ترین خبر چل رہی تھی کہ خود انہوں نے اپنی ایکس آرمی کے لوگوں کو، یعنی بندر بن سلطان نے جو پلان کیا تھا کہ اس خطے کے اندر اس نے سعودیہ کے اپنے رول کو، یعنی فوجی رول کو بڑھانا ہے، تو اس میں اپنے جو ایکس فوجی تھے ان کو وہ لے کے آئے اور اس کو جو ہے وہ اس علاقے میں ملیٹنسی کو انہوں نے بڑھایا ہے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیچھے اس کے امریکہ اور برطانیہ ہیں جو سعودی عرب کو استعمال کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر سامراج کا ایجنڈا ہے جس کو یہ آل سعود خاندان جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ نافذ کر رہا ہے اس خطے کے اندر۔
جی میں اجازت چاہوں گا شکیل شمسی صاحب آپ سے سوال کرنے کی کہ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے خطے میں، اور راشد نقوی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا، اور عراق میں مسلسل دہشت گردانہ واقعات ہو رہے ہیں، اور شام کی صورتحال بھی آپ کے پیش نظر ہے، اس کی جانب بھی آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا، یہ بتائیے کہ عراق کی موجودہ حکومت جس نے امریکی افواج کو انخلا پر مجبور کیا اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا انہوں نے اعلان کیا، اپنے سیکیورٹی کی خود ذمہ داری لی، آپ کس حد تک اس بات سے واقف ہیں یا اس سے ایگری کریں گے کہ یہ جو کچھ کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں امریکی فورسز کا یا غیر ملکی جو اطلاعاتی ادارے ہیں، جاسوس ادارے ہیں، ان کا بھی ہاتھ ہے؟ وقت ذرا خیال رکھیے گا، 2 سے 2.5 منٹ آپ کے پاس وقت رہے گا۔
دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کہ عراق میں ابھی بھی امریکن چلے گئے ہیں، لیکن 40,000 ان کے ماہرین تقریباً وہاں پر موجود ہیں آلریڈی، جو مختلف شعبوں میں نگرانی کرتے ہیں اور کئی جگہ سیکیورٹی کے بھی وہ دیکھتے ہیں ان کی، اس کے علاوہ ان کے ایجنٹس جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں، جو انہیں نے اتنے دنوں میں پیدا کیے اپنے قبضے کے زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں، وہ مسلمانوں کے درمیان مختلف شکلوں میں کام کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور میں تو پورا کہتا ہوں اہل مغرب کی یہ خواہش ہے کہ 3 حصوں میں عراق تقسیم ہو، اسی کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہے، ورنہ دہشت گردی سے کوئی مسئلہ تو حل ہونے والا نہیں ہے۔ وہی چاہتے ہیں کہ اس حالات ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ لوگ خود بخود کہیں کہ بھائی اب الگ ہو جانا چاہیے، اور کردوں کو الگ کر دو، اور سنیوں کے لیے جگہ مخصوص کر دو، اور شیعوں کے لیے الگ کر دو۔ تو یہ ایک ہے اس کے پیچھے پوری مغرب کی سازش۔ اگر آپ یہ سمجھیے کہ عراق والے مطمئن ہو جائیں تو ایسا نہیں کہ عراق کی سے فوج چلی گئی تو آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکیں، کیونکہ ان کے جانے کے بعد بھی سی آئی اے کے ایجنٹ تو کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتے ہیں وہاں۔
جی بہت بہت شکریہ شکیل شمسی صاحب۔ راشد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ یہاں ناظرین کی خدمت میں ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ عراق کی جو صورتحال ہے جس پر آپ نے ہمارے تجزیہ نگاروں کے اور سیاسی ماہرین کی رائے آپ نے ملاحظہ کی، بہرحال عراق کے وزیر اعظم نوری مالکی واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ بعض ممالک، اور اشارہ ان کا خاص طور پر جیسے کہ میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب کی طرف تھا، وہ عراقی دہشت گردی میں مصروف ہیں۔ تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ 70% داعش کے لیڈروں کو، کمانڈروں کو اور ایجنٹوں کو جو ہے یا گرفتار کر لیا گیا ہے یا مار دیا گیا ہے، اور وہ اپنی آخری سانسیں وہاں عراقی حدود میں کم سے کم لے رہے ہیں، اور یہ خوش آئند بات ہے کہ عراقی حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں مؤثر قدم اٹھا رہی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بہت شکریہ سر۔